السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفن امام، کال سٹرلن ہمارے انجینئر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، امریکہ کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان، ان کی جانب سے سال 2019 میں افغانستان کے لیے امن کی امید، یہ امید کن بنیادوں کے اوپر ہے، ان کی اس امید کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ پروگرام کا دوسرا حصہ پاکستان کی معیشت پہ بات ہوگی، ایک تو یہ کہ ڈالر کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے اور اس اضافے کے بعد مزید مہنگائی کی توقع ہے، اور حکومت کی طرف سے اگر یہ دباؤ عوام پہ جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہیں، اور عوام پاکستان کے بالخصوص جہاں پہ پہلے بھی کافی معاشی دباؤ ہے، وہ کیا ایسے پریشرز کو سہار سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایمنسٹی اسکیم، ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دینے کا ارادہ کیا ہے، کیا یہ کارگر ہو سکتی ہے، کسی حد تک کوئی عارضی ریلیف مل سکتا ہے حکومت کو یا عوام کو، اس پہ بھی بات ہوگی، بالخصوص اس وقت میں جب اس طرح کی اسکیموں کی پی ٹی آئی مخالفت کرتی رہی ہے ماضی میں۔ پروگرام کا ہمارا تیسرا حصہ بھارت کی سیاست سے متعلق ہے، کیا اب بھی پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے ساتھ جو مخاصمت ہے وہ انتخابات میں کارگر ہو سکتی ہے۔ سروس یہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو جو فائدہ ہوا تھا وہ وقت کے ساتھ زائل ہو رہا ہے، جس کا جائزہ لیں گے سروے پول کا۔ اور آخر میں ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹس، یعنی ایک عدالتیں بنائی گئی ہیں لوئر لیول پہ 114 اضلاع کے اندر، جو قتل اور دیگر کچھ مقدمات کو تیزی سے ان کا فیصلہ کریں گے ایک ماہ کے اندر اندر، اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، تعریف بھی ہو رہی ہے، اس کا جائزہ لیں گے پروگرام کے آخری حصے میں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کابل حکومت کے ساتھ جو ان کا تناؤ، اس کے باوجود ان کا یہ موقف ہے کہ 2019 افغانستان کے لیے امن کا سال ثابت ہو سکتا ہے۔ خلیل زاد نے یہ بات جو ہے ریڈیو لیبرٹی یا ریڈیو فری یورپ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہی۔ خلیل زاد قطر میں افغان طالبان کے نمائندوں کے ساتھ کئی بار ملاقاتیں کر چکے ہیں، جن میں افغان حکومت کے لیے ان کا اس لیے بھی تحفظات کا اظہار کر چکی ہے ان ملاقاتوں پہ کہ انہیں ان مذاکرات سے علیحدہ رکھا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور اتحادی ملکوں کے دباؤ کے باوجود تاحال کابل حکومت سے بات چیت کے لیے طالبان تیار نظر نہیں آتے ہیں۔ طالبان کے ساتھ بات چیت کا معاملہ ہو تو کابل حکومت کی تحفظات کے بارے میں کابل اور واشنگٹن میں کے اختلافات مارچ میں اس وقت کھل کر سامنے آئے تھے جب افغان صدر اشرف غنی نے کہ قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ نے خلیل زاد پر شدید تنقید کی تھی منگل کو۔ لیکن خلیل زاد نے یہ کہا اپنے اس انٹرویو میں کہ کابل حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں اور وہ مذاکرات میں ہونے والی ہر پیش رفت سے افغانستان کی حکومت کو آگاہ رکھتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر افغان پریزیڈنٹ کے ساتھ شیئر کر رکھا ہے، وہ جب چاہیں مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا طالبان کے بارے میں بات چیت سے جب انہوں نے اپڈیٹ کیا کہ طالبان بھی اب یہ بات خلم ذلیل زاد کے مطابق یہ جانتے ہیں کہ وہ جنگ نہیں جیت سکتے اور وہ سیاسی تصفیہ کے لیے تیار ہیں، اور امریکہ اور افغانستان کی حکومت بھی یہی خواہش رکھتی ہے۔ خلیل زاد کے بقول کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر دونوں فریق کسی سمجھوتے پر پہنچ کر جنگ کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور منگل کو اپنے انٹرویو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جنگ بندی کا معاملہ جب زیر بحث آئے گا تب افغانوں کے درمیان بات چیت ہوگی۔ سو اس پہ ہم انالیسز لیتے ہیں، جناب آصف ننگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، افغان گورنر لغمان پروونس، اور ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر عظمت رسول نے فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی سے، ان کا تعلق انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ گورنر آصف ننگ صاحب، اس امید کے پیچھے جو افغان اسپیشل انوائے زلم خلیل زاد جس کا اظہار کر رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اختلافات کے باوجود کسی حد تک کابل حکومت ان کے ساتھ لائزون میں نظر آتی ہے آپ کو؟
جی میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو اور سارے کو اور آپ کے معزز مہمان کو۔ جہاں تک امیدواری کی بات ہے افغانستان کے مصالحے کے لیے اور طالبان جو ابھی مذاکرات جاری ہے، دو تین بات اس میں ہے امیدوار کنندہ بات۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ ڈائلاگ جو تھا یہ امریکہ اور طالبان کے درمیان تھا، اور دونوں کے درمیان بہت زیادہ 6 بار نشست ہوا، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کو سب جو طالبان کے مائنڈ میں ہیں وہ امریکہ کے نمائندہ کو پتہ چل گیا ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ اب افغانستان کی یہاں پہ بھی ایک بڑا آواز ہے، سب نیشن کی، افغان عوام کی اور سرکار اور سب فریقوں کی یہاں سیاسی پارٹی جو جتنے بھی ہیں, یہ افغانستان کی ہسٹری میں پہلا بار ہے اتنا کہ سب کا آواز اور من ایک ہے. تیسرا بات یہ ہے کہ ابھی جو موسم بہار آ رہی ہے
جی,
تو اس میں طالبان کی جو پاور تھا وہ بھی دو تقسیم, ایک تقسیم جو ہے وہ جو افغان سرکار سے لڑتا تھا, دوسرا جو اب داعش سے لڑتا ہے. جو افغانستان میں اگر ہم دیکھیں داعش کے ساتھ جتنا لڑائی طالب اور ان کی ہے اتنا افغان سرکار کرنا ہے, تو طالبان بھی جو ایک زیادہ بڑا اس کا فریق جو ہے وہ تک گیا ہے اس لڑائیوں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین بات جو امید کا ہے, لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اندھا امید کریں. جہاں یہاں پہ افغانستان کا گراؤنڈ ریئلٹیز کو اگر ہم دیکھیں
جی,
یہاں اسلحہ بارود کی جو کاروبار ہے, جو یہاں پہ اسلحہ پلا ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ طالبان نے کبھی بھی لیڈرشپ کے آدرس سے کبھی بھی پیس اور افغان حکومت سے بات چیت کی بات نہیں کیا, عوام سے بھی بات چیت نہیں کیا. یہاں پہ بہت موومنٹ بھی ہوا پیس کے لیے, لیکن طالبان کا کوئی رسپانس نہیں تھا. تو یہ بھی, اور یہاں پہ جو یہ اس ایریا میں ریجن میں جو اختلافات ہے یہ بھی جاری ہے, اور جو مقابلے ہیں وہ بھی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ ساتھ جو دوسرا یہاں پہ انسرجنٹ دہشت گرد گروپس ہے ان کا تو کوئی ٹھکانا نہیں ہے. اب تو صرف ایک فریق ہے جو طالبان ہے. یہاں جو 22 فریق اور 30 فریق ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو انتہا پسند دوسرا گروپ ہے, تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا لڑائی تو جاری ہے. تو یہ سب اس کا معنی یہ ہے کہ مطلب دونوں کو ہم امید اور نا امیدی دونوں
بجا کر مطلب. آپ نے بڑے اچھی طریقے سے انالائز کیا, باقی گروپوں کا بھی آپ نے تذکرہ کیا.
آگے چلتے ہیں کہ شاید یہ اور ریجنلی جو ایفرٹس جاری ہیں شاید کچھ نتیجہ نکلا.
آپ نے باقی گروپوں پہ بھی روشنی ڈالی ہے, کیا یہ سوچ تو اس کے پیچھے نہیں ہو سکتی کہ جب دو بنیادی یعنی جو تنازع کے بنیادی فریق ہیں, حکومت ہے, افغان فورسز ہیں اور طالبان ہیں, اگر وہ کسی ایک مقصد کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں, کوئی تصفیہ ہو جاتا ہے, تو پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں ان کو ڈیل کرنا آسان ہوگا. ایک بات, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ طالبان بذات خود دو دھڑوں میں یا دو اپنے محاذوں پہ لڑائی لڑ رہے ہیں, ایک افغان فورسز کے خلاف اور ایک جو ہے وہ داعش کے خلاف. جب وہ داعش کے خلاف لڑتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکہ اور دیگر جو بین الاقوامی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ الائنس میں ہوں گے, اس سینس میں کہ ان کے مفاد میں جاتی ہے یہ بات کہ طالبان, امریکہ چاہتا ہے کہ داعش کو کہیں جگہ نہ ملے, اور اگر طالبان اس کے اس مقصد کے لیے ہتھیار اٹھاتے ہیں اور ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر طالبان کے لیے قبولیت بڑھ نہیں جاتی.
طالبان نے قطر اجلاس میں اور اس سے پہلے جو اجلاس امارات میں ہوا, تو اس سب میں ایک پرامس بھی وہاں پہ ہے. دو بات ہے, یہ ایجنڈا جو طالبان اور امریکہ کی بات چیت بھی جاری ہے اس میں دو ایجنڈا ہے. ایک یہ ہے کہ واپسی وترا یو ایس فورسز کا, دوسرا یہ امریکہ کی جو ڈیمانڈ ہے یہ کہ وہ طالبان جتنا بھی یہاں پہ دہشت گرد فریق ہے اس کے ریلیشن کٹ کر دے گا اور ان کے خلاف ان کو اجازت نہیں دے گی کہ طالبان کے ایریا سے امریکہ کے اپوزٹ کوئی کاروائی کرے. تو مطلب یہ دو بات ہے. اگلے ایجنڈا میں یہی دو بات, دوسرا بات جو ہے ایک یہ ہے کہ طالبان افغان یہاں پہ سمجھوتا کے لیے آمادہ ہو گئے, دوسرا بات جو ہے وہ آتش بندی ہے. تو یہ دونوں اچھی باتیں ہیں اس دور مذاکرات میں جو چوتھا دور ہے, تو اس میں یہ دونوں اچھی باتیں ہیں. لیکن جو فریق ہے آپ نے یاد کیا کہ وہ چھوٹے فریق ہیں, شاید اس وقت چھوٹا ہوگا جب ان کی ریلیشن سیریا سے عراق سے دوسری ممالک یہ گرد پیچ یہاں پہ نوا میں جتنے بھی ممالک ہیں جو ان کی مفادات ہے لڑائی میں, تو اگر اس کی ریلیشن کٹ جائیں تو پھر ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی گروپ ہے چائنا سے ریلیشن ہے ان کی, یہاں پہ ازبکستان, تاجکستان, قزاقستان, کرغزستان, ایرانی فریق بھی ہے یہاں پہ, بلوچ بھی ہے, پاکستانی بہت فریق بھی یہاں پہ ہے. یہاں پہ سوریا سے, عراق سے, سب یہاں پہ عرب ممالک سے. تو اتنا زیادہ لمبا ایک گروپ جو ہے انسرجنٹ, اس نشانا بھی آسان نہیں ہے. لیکن اگر دولت یہاں افغانستان کی سرکار حکومت اور طالبان اور انٹرنیشنلی اور ریجنلی ایک موافقے پہ اتفاق کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آسان ہے ان کی مٹانا بھی.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہی گیا پروفیسر عظمت رسول صاحب کو آن بورڈ لیتے ہیں. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور آپ نے گورنر آصف ننگ صاحب کا انالیسز بھی سنا ہے, وہ ایک اکیڈیمیا کے آدمی بھی ہیں, انالسٹ بھی ہیں, اور آف کورس مشینری کا حصہ بھی ہیں, فیڈریشن کا حصہ ہیں وہاں پہ. آپ کا انالیسز کیا ہے اسپیشل انوائے زلمی خلیل زاد, ان کی اس امید کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے اس کے باوجود کہ گراؤنڈ کے اوپر کوئی بڑی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی؟
بہت شکریہ اسد, اور میری طرف سے آپ کو, معزز گورنر صاحب کو, ہمارے قارئین کو سلام. دیکھیے ڈپلومیسی کی دنیا کے اندر ہمیشہ جو ہے پازیٹیو باتیں کی جاتی ہیں, مثبت باتیں کی جاتی ہیں, اور منفی باتوں سے گریز کیا جاتا ہے, کیونکہ ڈپلومیسی جو ہے اس کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے اور اس کا انحصار اس امید بھی ہوتا ہے کہ صورتحال بہتر ہوگی. اور ڈپلومیسی اور ماڈرن ڈپلومیسی کی خاص طور پہ بنیادی یہی ہے کہ جو جھگڑا ہے, جو لڑائی ہے, اس کو کم سے کم کیا جائے, اور جو صلح صفائی پیس اور جو باہمی تعاون ہے اس کو بڑھایا جائے. تو زلمی خلیل صاحب جو ہے ان کی یہ بڑی ڈپلومیٹک لینگویج ہے, وہ بڑے منجھے ہوئے سفارتکار ہیں, لیکن افغانستان کی جو ایک آپ کہہ لیجیے گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ بڑی پیچیدہ ہے. جس طرح گورنر صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کو روشنی ڈالی کہ اس میں جو بڑے فریقین ہیں, افغان حکومت ہے, طالبان ہے, امریکہ ہے, اور پھر جو پڑوسی ممالک ہیں جس میں ایران شامل ہے, پاکستان شامل ہے, سینٹرل ایشیا کے ممالک اور چائنا, تو یہ سارے فریق اس پورے مسئلے کے اندر انوالو ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ہندوستان کی بھی کسی نہ کسی حد تک افغانستان کے اندر انوالومنٹ ہے. تو ان کی موجودگی کے اندر اگر میرے خیال میں اگر یہ تصفیہ ہو جاتا ہے, جس کی امید کافی زیادہ ہے, وہ اس لیے کہ ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے اپنے ووٹر سے جو وعدہ کیا ہے کہ امریکن فورسز کو بیرونی جھگڑوں سے بچایا جائے گا, نکالا جائے گا, اور دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی 17-18 trillion dollars لگانے کے باوجود بھی یہ جنگ کسی نتیجے کے اوپر پہنچتی ہوئی نہیں نظر آتی, تو امریکہ اس سے نکلنا چاہتا ہے. دوسری طرف طالبان جو ہے وہ بھی کسی حد تک اس سے تھک چکے ہیں, لیکن طالبان ذرا بہتر پوزیشن میں اس طرح سے ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب امریکہ جو ہے وہ یہاں سے نکلے. تو میرے خیال میں یہ اگر ایک تصفیہ ہوتا ہے تو یہ اس کے ہونے کے امکانات کافی زیادہ ہیں. اب پرابلم اس میں یہ ہے کہ افغانستان جو افغان طالبان ہیں وہ ابھی تک افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ افغان گورنمنٹ کو صرف ایک کٹھ پتلی حکومت سمجھتے ہیں بقول طالبان کے, اور اس کے نتیجے کے اندر کافی مسائل ہیں, کیونکہ افغانستان کے اندر ایک لیجیٹمیٹ ایک قانونی حکومت ہے جو الیکشن کے ذریعے سے آئی ہے, یہ الگ بات ہے کہ اس کا کس حد تک کنٹرول ہے. تو یہ ایک میرے خیال میں اس کے اندر, اور میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ نہ صرف افغان طالبان, افغان حکومت اور امریکہ کی انوالومنٹ, بلکہ اس کے اندر پڑوسی ممالک کی انوالومنٹ بھی بے حد ضروری ہے. مثلا ایران جو ہے جب داعش کا معاملہ آتا ہے تو ایران جو ہے وہ طالبان کو سپورٹ کرتا ہے, امریکہ طالبان کو سپورٹ کرتا ہے, جیسا آپ نے کہا کہ کسی حد تک بین الاقوامی برادری ہے اس کے ساتھ وہ تعاون میں ہے. تو یہ ایک جب تک یہ سارے ایکٹرز جو قریبی ممالک ہیں, نیبرنگ کنٹریز ہیں, وہ ساتھ میں شامل نہیں ہوں گے اور پریشر نہیں ڈالیں گے طالبان کے اوپر بھی اور افغان حکومت کے اوپر بھی. مثلا ہندوستان کا جو اثر رسوخ ہے بھارت کا, وہ جو افغان حکومت ہے اس کے اوپر ہے, تو یہاں پہ اس کی انوالومنٹ بھی کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ افغان حکومت کو اس بات پہ قائل کرے کہ وہ ایک یہ جو مذاکرات امریکہ اور طالبان کے درمیان ہو رہے ہیں, ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھانے میں وہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. تو یہ کافی پیچیدہ صورتحال ہے. اس کے اندر بالکل میں گورنر صاحب سے اور آپ سے دونوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے اندر امید کا پہلو بھی ہے, اور کیونکہ افغانستان کی تاریخ اس طرح کی رہی ہے کہ ماضی کے اندر ارلی 90s میں حتیٰ کہ کعبہ کے اندر جا کے وہ اس طرح کے آپ کہہ لیجیے معاہدے ہوئے, اور پھر ان معاہدات کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا. تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ معاہدے ہو جانے کے بعد بھی افغانستان کی صورتحال پیچیدہ رہتی ہے, لیکن یہ بڑے فریق اگر باہمی طور پہ اتفاق کر لیں اور اس کے ساتھ جو آپ کہہ لیجیے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, پڑوسی ممالک ہیں, وہ بھی اس پروسیس کے اندر شامل ہو جائیں, تو میرے خیال میں اس کا کوئی ایک دیر پا حل ہم نکال سکتے ہیں.
گورنر صاحب, اس کو ہم سیگمنٹ کو اس پہ وائنڈ اپ کرنے جائیں گے. 2018 جو ہے وہ کافی ہلاکت خیز ترین سال رہا سویلین کیجوالٹیز کے اعتبار سے پچھلے 10 سال کا خاص طور پہ. یعنی ایک طرف تو افسرز جو ہے جو طالبان کے حملے ہیں, اسٹرائکس ہیں, وہ بہت اپنے اوپر ہیں, ہائی کہنا چاہیے کہ اونچی سطح کے اوپر ہیں, دوسری جانب یہ آپٹیمزم ہے, اور پھر وہ بھی ایسے وقت میں جب لڑائی کے لیے جو مناسب دن سمجھے جاتے ہیں, کیونکہ سردیوں میں یہ کمی ہو جاتی ہے اس کے اندر. سو بظاہر اپنے جو بھی ان کی حربی مشقیں ہیں یا ان کی حربی برانچز ہوتی ہیں ان کو وہ متحرک کر سکتے ہیں یا کر رہے ہوں گے تاکہ مذاکرات کی میز پہ زیادہ گینز کر سکیں. سو کیا واقعتاً ہر میدان جو ہے جنگ کا میدان, اس میں اگر شدت آتی ہے سو وہ کسی نتیجے کی طرف لے جائے گی یا اس کو کمپلیکیٹ کرے گی؟ جی گورنر آصف ننگ صاحب. جی گورنر صاحب غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے. سو ہم اجازت چاہیں گے اپنے دونوں پینلسٹ سے. آصف ننگ صاحب گورنر افغان پروونس لغمان, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور پروفیسر عظمت رسول صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. ایک بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے پہ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن, اور پروڈیوسر نے ہمارے ساتھ اسفر امام. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر مہنگائی کی ایک اور لہر متوقع ہے, اس کے باوجود کہ ابھی حالیہ دنوں میں پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوا ہے, لیکن ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ گزشتہ روز ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور وہ پاکستان کے اوپن مارکیٹ میں 143 روپے تک اس کی قیمت چلی گئی, سو اس کا فطری نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں روپے کی قیمت کم ہوگی, اور جب روپے کی قیمت کم ہوگی تو پھر اس سے جو ہے وہ انفلیشن بڑھے گی. اس کے علاوہ جو ہے افراط زر کی شرح جو ہے اس میں بھی اضافے کی توقعات ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان ان حالات میں نئی ایمنسٹی اسکیم لانے کا ارادہ رکھتی ہے, جو بہت سارے ماہرین کے مطابق یہ کہ جتنے بھی ٹیکس نادہندگان ہیں وہ معمولی ٹیکس کی ادائیگی کے ذریعے اپنے ملکی اور غیر ملکی اثاثے ظاہر کر سکیں گے. اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو بجٹ میں یا ٹیکسیشن میں جو اہداف ہیں کم از کم ان کو حاصل کیا جا سکے, اور یہ جو دباؤ ہیں مالی طور پہ حکومت کے اوپر اس میں کمی لائی جا سکے. اگر سے نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی شخصیات یا رہنما یا پولیٹیکل لیڈرشپ جس سے انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں ان کو یہ سہولت حاصل نہیں ہوگی. سو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈین آف بزنس پالیسیز امریکن یونیورسٹیز یو اے ای بیسڈ ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر منیر کاکڑ صاحب نے, کوئٹہ بیسڈ ایک انالسٹ ہیں, ماہر معاشیات ہیں اور معاشیات کے استاد ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. لیکن جب تک ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ آتے ہیں ہم آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں جو اس میں اکنامک پریشر سے متعلق ہے. ایمنسٹی اسکیم لانے کی بات ہو رہی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ جو انفلیشن ہے اس سے کیا دباؤ یا کیا اثرات جو ہیں وہ نیچے جائیں گے, وہ نیچے جا سکتے ہیں. اکانومی کی رپورٹ ہے, اور اکانومی کے اوپر اسلام آباد سے ہمارے کلیگز نے یہ رپورٹ سینڈ کی ہے, اور اس میں آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم والی رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی ویو ہے مہنگائی بڑھنے کی, یہ خاص طور پہ جو ہمارے علی رانا صاحب کی رپورٹ ہے انفلیشن سے متعلق اور ٹیکس ایمنسٹی اسکیم والی ہے. سارا ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی رپورٹ ہم آپ کو سناتے ہیں کہ یہ حکومت کیوں دینے کا یہ فیصلہ کر رہی ہے.
وزیر خزانہ اسد عمر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی تشکیل سازی کا عمل جاری ہے, اور یہ اسکیم کاروباری افراد کی خواہش پر لائی جا رہی ہے. صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے واضح کیا کہ اثاثات میں ایمنسٹی اسکیم سے صرف کاروباری افراد فائدہ اٹھا سکیں گے, اور یہ کہ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کو اسکیم پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ماضی میں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی مخالفت کرنے والی حکومتی جماعت تحریک انصاف نے پچھلے دور حکومت میں لائی جانے والی ایمنسٹی اسکیمز کی مخالفت کی تھی. وزارت خزانہ کے عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے پر بتایا ہے کہ اس اسکیم سے سیاستدان فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے, اور نہ ہی وہ لوگ جن پر غیر قانونی ذرائع سے رقوم بیرون ملک بھجوانے کے الزامات ہیں. تاہم ان کے مطابق بے نامی جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹس رکھنے والے اس اسکیم کے ذریعے اپنے اثاثات ظاہر کر سکیں گے اور انہیں ذرائع آمدن بتانے کی چھوٹ ہوگی. خیال رہے کہ حال ہی میں حکومت نے بے نامی بینک اکاؤنٹس اور جائیدادیں رکھنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے قانون سازی کے بعد قواعد و ضوابط کی منظوری دی دی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں کہ حکومت کا اس وقت میں ٹیکس اسکیم لانے کا مقصد ٹیکس آمدن میں کمی کو پورا کرنا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں حکومتی جماعت نے نہ صرف ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی مخالفت کی بلکہ ان کی جانب سے ان ایمنسٹی اسکیمز کو ناکام بنانے کی کوششیں بھی کی گئیں۔
کیونکہ یہ پیچھے چل رہے ہیں اپنے ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹ سے، تو شاید یہ پکڑنے کے لیے، شاید ٹارگیٹ قریب آنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے دینے کی۔ سال بھی نہیں ہوا ایمنسٹی ختم ہوئے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ قبل از وقت ہے، لیکن بہرحال جب اس کے وہ سامنے آئیں گے، جب پورا کانٹیکٹ سامنے آئے گا، اس میں سامنے آئیں گے، تو اس کے اوپر کچھ رائے دے سکیں گے۔
معاشی ماہر اور سابق سیکٹری خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود کے مطابق ایمنسٹی اسکیم کے لیے یہ بہترین وقت ہے، جبکہ حکومت بے نامی جائیداد اور بینک اکاؤنٹس کے خاتمے کے قانون پر عمل درآمد کرنے جا رہی ہے۔
یہ جو بے نامی ہے اس کو آپ بڑے پیمانے پر نافذ کریں گے، پھر ایک دم سے جو ایک سزا ہے خوف و ہراس والی اور پشمردگی چھائی بھی ہے بزنس پہ، کاروبار پہ، وہ اور زیادہ جو ہے متاثر ہوگی۔ تو آپ اگر یہ چیز دے دیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ اچھا جی یہ بے نامی اس عرصے کے اندر جو لوگ آ جائیں، ڈیکلریشن وغیرہ جو اب آئیں گے اس ایمنسٹی اسکیم کے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ قانون ان کو جواب مل جائے گا۔
پاکستان میں حکومتیں ماضی میں بھی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جاری کرتی رہی ہیں اور پچھلی حکومت کے دور میں 3 ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جاری کی گئیں، جس میں جون 2018 کو ختم ہونے والی بے نامی جائیدادوں کو قانونی قرار دینے کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے حکومت کو 120 ارب روپے کی آمدن ہوئی تھی۔ علی فرقان، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی سامعین، آپ نے یہ رپورٹ سنی، تجزیہ لیتے ہیں۔ پروفیسر منیر کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور کچھ لمحے میں ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب بھی، تفصیلی طور پر اپنے دونوں پینلسٹ کا آپ سے کروا چکے۔ پروفیسر منیر کاکڑ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت غیر معمولی دباؤ ہے معیشت کے اوپر، اور آف کورس اس کے جو نیچے اثرات ہیں وہ عام آدمی پہ ہیں۔ نئی حکومت ہے، اس کے چیلنجز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارا ملبہ پچھلی حکومتوں پہ ڈالتے ہیں، پچھلی حکومتیں جو ہیں وہ اس کو نااہل قرار دیتی ہیں۔ سو یہ معیشت کے میدان میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہو، یہ کسی حد تک سہار سکے گی حکومتی جو پریشرز ہیں، جو حکومت پریشر اپنا جو ہے وہ شیئر کر رہی ہیں عام آدمی کے ساتھ، اور پھر یہ ڈالر پرائسز جو ہیں اس کا اوپر جانا، کس طرح کے چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں پاکستان میں معیشت کے لیے اور پھر ایک عام آدمی کے لیے؟
دیکھیے، ایشو تو بہت ہی لمبا ہے اور بہت ہی بڑی ہسٹری ہے، لیکن ایک حقیقت یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سیاست کے اس میں جو پولیٹیکل جو پاور سٹرگل ہے، اس میں ہم نے اکانومی کو وہ ترجیح نہیں دی جس کی اکانومی جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے۔ مجھے تو وہ فیض احمد فیض کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگان کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ دیکھیں، یہ جو روزگار ہے، یہ جو اکانومی ہے، یہ بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے پچھلی حکومتوں کو آپ دیکھ لیں، کبھی ہم جو ہے کولڈ وار بوننزا جو ہے اس میں ہمارے پاس ڈالر آ رہے ہیں، اور ہم نے کبھی جو ہے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی یہ کب تک۔ پھر وار آن ٹیرر جو ہے وہ آ جاتا ہے، پھر سی پیک آ جاتا ہے، ہم نے اکانومی جو ہے اپنا وہ جو اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا تھا۔ بات یہ ہے کہ لیکن اس وقت جو ہے وہ سارے وہ سامنے جو ہے اب ہمارے سامنے آ گئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بحیثیت ایک قوم کے، ہماری کنزمپشن اس سے زیادہ ہے جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں، سو اور کنزمپشن ایکسیڈز اور پروڈکشن، یہ نمبر ایک۔ اور بحیثیت ریاست کے ہمارے اخراجات اس سے زیادہ ہے جو انکم ہم جنریٹ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ دیٹ ایکسیڈز انکم۔ یہ دو جو ہیں دو فنڈامنٹل حقائق ہیں، یہ دونوں پھر کیا کیا کیسے ٹرانسلیٹ ہو جاتے ہیں، جو حکومت اور سٹیٹ کا ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ بن جاتا ہے، اور جو قومی وہ ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اب جب بیلنس آف پیمنٹ کرائسس آ جاتا ہے، ظاہر بات ہے کہ آپ دنیا سے زیادہ چیزیں خرید رہے ہیں اور آپ دنیا کو بہت کم چیزیں دے رہے ہیں، تو آپ کی کرنسی جو ہے اس کو وہ تو پھر اس کو تو کچھ تو کرنا ہوگا، یہ کب تک چلے گا؟ یہ پھر آپ نے جا کے یا تو قرضہ لینا ہوگا، آپ نے پھر جا کے ابھی ہم سارا مڈل ایسٹ جو ہے تو بی ویری آنےسٹ ود دس گورنمنٹ, آپ دیکھ لیجیے سوائے اس کے لون کے سوائے قرضوں کے سوائے بیگنگ بال کے انہوں نے آج تک کیا کیا ہے. 8 ارب ہمیں مل گئے ہیں, 3 ارب جو ہیں وہ ڈیفرڈ پیمنٹ کے ہیں, لیکن یہ سب سے بھی جو ہے وہ گزارا نہیں ہوگا. We have got to go to IMF, ہمیں IMF کے پاس جانا ہوگا. اور اس کے لیے ابھی کرنسی جو ہے اس کو آپ ڈی ویلیو کر لیتے ہیں, ڈپریشیٹ کر لیتے ہیں, لیکن جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر افراتفری آ جاتا ہے. اب افراتفری ایک ایسی معاشی بیماری ہے جو کسی المیہ سے کم نہیں, اس کے کتنے ہمگیز اثرات ہوتے ہیں معاشرے کے مختلف طبقات سے, یہ مختلف انداز میں اثر انداز ہوتا ہے.
جی
یہ ایک ایسا ٹیکس ہے افراتفری جو کرنسی کی قوت خرید کو گھٹا دیتی ہے اور غریب لوگ جو ہے اس کے زد میں آ جاتے ہیں. اب اگر آپ کے پاس ان کے تحفظ کے لیے, ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے تو ظاہر بات ہے یہ وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے پولیٹیکل ڈسکنٹینٹ میں. اب یہ جو حکومت ہے میرے خیال میں سمر آف ڈسکنٹینٹ ہوگا. لوگ توقع کر رہے تھے, لوگ اور بجا توقع کر رہے تھے کہ شاید عمران خان جو ہے وہ ڈلیور کر سکے گا, لیکن بات یہ ہے کہ یہ عمران جو ہے ٹو بی ویری آنےسٹ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ہم نے اکانومی جو ہے اس کو ہم نے سیاست کے اس پہ قربانگاہ پہ ہم نے اکانومی جو ہے اس کی قربانی دی ہے.
ٹھیک ہے, میں آتا ہوں اس کے پاس کہ پھر سولوشن کیا ہے, یعنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس اس کا حل کیا ہوگا. بہتر اکانومی کی ٹیم ہے, ایمرجنسی بندوبست کیا کرنے کے اس میں آتا ہوں. ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا. پہلے تو اسی پہ آ جائیے کہ یہ جو ڈالر کی پرائسز ہے اس کا اوپر جانا, یہ انٹرنیشنل کرنسی کے اگینسٹ جا رہی ہے یا صرف روپیہ جو ہے وہ ڈیپریشیٹ کر رہا ہے, اور اگر کر رہا ہے تو پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ عام آدمی پہ تو بہت برے ہوں گے. جیسے کاکر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ افراد زر ہے, ڈالر روپیہ کی پرائسز نیچے آ جائیں گی تو اور مہنگائی بڑھے گی, ایشوز ڈیولپ ہوں گے, پھر پولیٹیکل ڈسکنٹینٹ ہے.
میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت ہی اچھے اور بڑے سادہ الفاظ میں آپ کو سارے پرابلم گنا دی ہیں اور بڑے ایک لاجیکل وے میں بتا دی ہے کہ یہ کیسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہماری جو کنزمپشن ہے, ہماری جو انکم ہے, اسے بہت زیادہ ہے اور ابھی تک ہم نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کیا ہے. انفارچونیٹلی ہو یہی رہا ہے کہ ہم نے اسی طرح اپنے والٹ کو ایکسپینڈ کیا ہوا ہے, اور تھوڑا سا ہم ایڈجسٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو پھر صاف ظاہر ہے پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کے لیے امپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ اگر اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ میرا خیال ہے کہ ہم ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ آ کے پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتی ہے, اپنا یہ جو ریفارمز کے پیکیجز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتی ہے, وہ گورنمنٹ جاتی ہے تو دوسری گورنمنٹ آ کے اپنا پھر وہ خزانہ کھول دیتی ہے اور اپنے ایکسپنسز کو بڑھا دیتی ہے. پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایڈجسٹمنٹ کا ایک غریبوں نے جو سہا ہوتا ہے وہ بے رائے گاں چلا جاتا ہے, اور پھر ایک امیر طبقہ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا جاتا ہے, اور جو انمپلائمنٹ اور انفلیشن اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پھر عام آدمی کو سہنی پڑ جاتی ہیں. پھر دوسری گورنمنٹ آتی ہے, ایڈجسٹمنٹ سٹارٹ کرتی ہے اور پھر اسی طرح کی چیخو پکار سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب عمران خان جو ہے اس کے سامنے بھی بہت بڑے چیلنجز یہی ہیں کہ اس وقت ڈالر جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور امریکن اکانومی جو ہے صاف ظاہر ہے اس میں بھی اب اگر آپ دیکھیں تو اس وقت امریکہ نے ہر ملک کے ساتھ جہاں جہاں سے وہ ٹریڈ کر رہا ہے ان کو اب وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر لانا چاہ رہا ہے, ان سے ری نیگوشیٹ کر رہا ہے. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہے کہاں تو 26-28 بلین تک پہنچ گئی تھی اور پھر اب کم ہو کے تو 20 بلین کے راؤنڈ اباؤٹ رہی ہیں. امپورٹس ہماری کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں, تو وہ یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اب آپ کو اپنے آپ کی کمر کچھ کسنا ہوگا.
ٹھیک ہے,
اچھا ٹیکس کی طرف چلے جائیں تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے ٹیکس جو ہے اس دفعہ آ کے 1.8 ملین لوگ جو ہیں انہوں نے رجسٹر کیا ہے, ورنہ ہم 0.9 million کے لگ بھگ، یعنی 900,000 لوگ جو ہیں وہ ٹیکس ریٹرن دیتے تھے.
لیکن ڈاکٹر صاحب اس حساب سے تو یہ سکسیز ہو سکتی ہے کہ اگر زیادہ لوگ رجسٹر ہوئے ہیں
وہی
دیتا تھا، یعنی یہ صحت بار سے تو یہ سکسیز ہو سکتی ہے کہ لوگ زیادہ رجسٹر ہوئے ہیں، لیکن جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ پہلے سے بھی کم ہوئی ہے. ایک بات اور اسی ریفرنس میں ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا، یہ جو نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہے یہ وائز اپروچ ہے؟ حالانکہ پی ٹی آئی تو بذات خود اس طرح کی اسکیموں کی مخالفت کرتی رہی ہے.
دیکھیں اس وقت آپ کے سامنے ایک مریض جو ہے وہ بستر پر پڑا ہوا ہے، اور آپ نے اب اس مریض کو اس بستر سے اٹھانا ہے، اس کے لیے آپ نے تمام وہ میجرز لینے ہیں جس سے کہ آپ کی وہ جو مریض ہے وہ صحت مند ہو سکے. اکانومی اس وقت جو ہے وہ ایسی سچویشن میں ہے کہ جس وقت اگر آپ کو باہر سے امداد نہیں ملتی ہے، آپ کو آئل کریڈٹ پر نہیں ملتا ہے، آپ کو اور جو ایون اگر یہ ریمیٹنسز میں تھوڑی سی کمی آتی ہے تو آپ خود بتائیں سچویشن کتنی خراب ہو جائے گی. آئی ایم ایف تو چلیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دے گا، لیکن اوور آل آپ کو اس وقت ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ یوزلی ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے آپ انکریج کر رہے ہیں کرپشن کو. لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ایمنسٹی اسکیمز آئی ہیں وہ کوئی اتنی سکسیسفل نہیں ہوئی ہیں.
ٹھیک ہے،
تو ابھی دیکھیں اگر یہ کام کر جاتی ہے اور جو لوگوں کی باہر انکم ہے اگر وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور وہ پاکستان میں اس کا کوئی ٹیکس ویکس دے کے اس کو وائٹ کر لیتے ہیں، تو وقتی طور پر میرا خیال ہے اس میں برائی نہیں ہے،
کچھ کچھ ریلیف مل سکتا ہے.
نیکسٹ ٹائم اپنے لاز کو ٹائٹ کر لیں تاکہ فیوچر میں کوئی اس طرح کی سچویشن نہ ہو کہ آپ کو بار بار ایمنسٹی
جن دینا پڑے. پروفیسر منیر گاگڑ صاحب، آپ فرمائیے گا ایمنسٹی اسکیم کیسی اپروچ ہے؟ ایک بات اور اسی کے اندر یہ بھی کہ فوری طور پہ کیا ایمرجنسی ریلیف ہو سکتا ہے حکومت کے لیے بھی، عوام کے لیے، اس کے لیے کیا بندوبست کرنا ہوگا، کیا اقدامات لینا ہوں گے؟ جی پروفیسر منیر گاگڑ صاحب.
میں نے نہیں سنا.
جی میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ کچھ حکومت کے اوپر دباؤ کم کر سکتی ہے اور وہ دباؤ پھر الٹیمیٹلی لوگوں پہ کم ہو سکتا ہے، ایک یہ، اور دوسرا ایمرجنسی فوری ہنگامی اقدامات کیا ہیں جو تھوڑا بہت سنبھالا دے معیشت کو؟
میں نے کہا تھا پہلے کہ دیکھیں ہمارے مسئلے جو تھے وہ اقتصادی تھے. ہمارا مسئلہ کیا ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ کوئی ڈبل ڈیجٹ میں شاید نہیں ہے، ابھی کہتے ہیں 10-11. اب آپ دیکھ لیں ایسے بھی دنیا میں ممالک ہیں جہاں پہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 40% ہے. اب جب آپ ایک حکومت جو ہے اگر وہ ٹیکس نہیں لگا سکتا، اگر وہ طبقہ جو ہے جو ایلیٹ ہے اگر وہ ان کا تحفظ کر رہا ہوتا ہے تو میں تو پھر تو یہی ہوگا کہ جی آج یہ ایمنسٹی آ رہا ہے کل وہ. یہ ایمنسٹی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ایمنسٹی کی ضرورت اسی لیے پڑتی ہے کہ لوگ جو ہے انہوں نے ٹیکس نہیں دیے ہوتے ہیں وہ اثاثے جمع کر لیتے ہیں، وہ ٹیکس چوری کر لیتے ہیں، پھر ان کو بچانے کے لیے، ان کو تحفظ دینے کے لیے صرف ٹیکس ایمنسٹی جو ہے وہ آ جاتی ہے. اب ہمیں سیریس ہونا ہوگا، ہمارے کرائسس جو ہیں وہ اتنے جو ہیں پریشان کن ہیں کہ اس سے ملک کی سیکورٹی جو ہے اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں، میں آپ سے عرض کر دوں، تنخواہ ایک تنخواہ دار آدمی ہے اس سے انکم وہ لیتے ہیں، لیکن جو بلینئرز ہیں ایگریکلچر 20% جی ڈی پی کا ایگریکلچر ہے اور اس سے ٹیکس کتنا آتا ہے؟ صرف 0.02%.
Exactly.
ابھی آپ مجھے بتا دیں انکم تو انکم ہے، اس میں آپ کیوں ڈسکریمنیشن؟
بالکل کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، ایگریکلچر کے اوپر بھی لگنا چاہیے.
اس میں دوسرے انکم جو ہے وہ بھی ٹیکس فری ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ٹیکس لگانا ہوگا. دیکھیے یہ تو ایک شارٹ ٹرم کا ہے، آپ کر لیتے ہیں ٹیکس ایمنسٹی، کچھ پیسے آ جائیں گے، لیکن پھر اگلے بجٹ پہ کیا ہوگا، اگلے 6 مہینے پھر کیا ہوگا؟ دیز آر ناٹ دا وے ٹو ٹیکل دی
ایگزیکٹلی. اور یہ ایگریکلچر والا بڑا پرانا ہے، آپ سبسڈیز بھی اس شعبے کو دیتے ہیں اور انکم کے اوپر ٹیکس بھی نہیں لگاتے، یہ سمجھ سے باہر ہے بات. ڈاکٹر ظفر محمد ناصر صاحب، اس کو سم اپ کیجیے گا، ایمرجنسی کیا انیشیٹیوز لینے ہوں گے؟
میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ کو کوئی جو ابھی بجٹ اناؤنس کرنے والے ہیں اس میں کوئی ایسے انسینٹیو اسٹرکچر لانا چاہیے جس میں آپ کے یہاں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جو ہے نا لوگ مائل ہوں، اور وقتی طور پر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, جیسے کہ امریکہ وغیرہ میں بھی ہوتا رہا ہے, کینزین اپروچ ہے کہ گورنمنٹ اسپینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ والی سائڈ پر انکریز ہونی چاہیے, نئے نئے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس اسٹارٹ ہونے چاہیے. ہے تو مشکل کام ہے, لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی ایسے میئرز لینے پڑیں گے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور اس طرح کی چیزیں ہیں, اس کی بجائے ایک گارنٹی امپلائمنٹ اسکیم جو ہے نا اس کو شروع کرنا چاہیے. گھر کا ایک بندہ جو ہے ایسے ڈیسٹیٹیوٹ گھرز ہیں, ان میں سے لوگوں کو لانا چاہیے آگے اور ان کو امپلائمنٹ دینی چاہیے, تاکہ اس سے ایک تو امپلائمنٹ جنریٹ ہو, پروڈکٹیوٹی بڑھے اور لوگوں کو بھی وہ ایک سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ فیل ہو. اب اس طرح کی پھر کچھ اور سوشل پروٹیکشن اسکیمس جو ہیں وہ گورنمنٹ کو ساتھ ساتھ شروع کرنی چاہیے, تاکہ یہ جو ریلیف ہے یہ کم از کم لوگوں کو مل سکے. اس وقت واقعی سچویشن ایسی ہے کہ آپ یہاں انفلیشن بڑھ چکا ہے اور انکم کا جو وہ ایک بائنگ پاور ہے وہ بہت حد تک کم ہو چکی ہے. میرا خیال ہے اس میں آپ کو لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ایک تو وہ جو ہاؤسنگ کی اسکیم ہے اگر اس کو ریئلی امپلیمنٹ کیا جا سکے اور اس کے لیے گورنمنٹ زیادہ پیسے اگر ایلوکیٹ کر لے تو معیشت بھی آپ کی اچھی امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکتی ہے اور ایکٹیویٹی کم از کم شروع ہو, جس سے کہ آپ کی جو جی ڈی پی ہے وہ بھی بڑھے گا اور لوگوں کو ریلیف بھی ملے.
بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر بھوئی ناصر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروفیسر منیر کاکڑ صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ بھی جائیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں. اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسفر امام, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے بھارت کے اندر انتخابات کے اوپر سروے پولز کیا کہہ رہے ہیں. حالیہ دنوں میں ہم نے تفصیلی پروگرامز کیے ہیں, آپ دیکھتے رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی رہی ہے, اور سروے پولز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کشیدگی سے, اس ٹینشن سے پرائم منسٹر نریندر مودی, ان کی پاپولیرٹی میں کچھ اضافہ ہوا تھا, لیکن ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اس میں کمی واقع ہو رہی ہے, وہ اثر زائل ہو رہا ہے. تھوڑی سی رپورٹ کا کچھ حصہ ہم آپ کو سنواتے ہیں, پھر ہمارے ساتھ ہیں جناب این کے سنگھ صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں بھارت سے, اور اس سروے رپورٹ کے اوپر ان کے کوئک انالیسس اس رپورٹ کے بعد.
سی ووٹر کے ایک ملک گیر سروے کے مطابق بھارت پاک کشیدگی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی گرتی مقبولیت کو سہارا دیا تھا, لیکن اب اس کے اثرات ختم ہوتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب وزیر اعظم نے اپنی تقریروں میں مبینہ طور پر پاکستان کو سبق سکھانے کا ذکر کم کر دیا ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق اب بی جے پی فرقہ واریت کے اپنے پرانے ایجنڈے پر واپس لوٹ آئی ہے. مودی نے اپنی ایک تقریر میں سمجھوتا ایکسپریس کیس میں ملزموں کے بری ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس پر الزام لگایا کہ اس نے ہندو دہشت گردی کی اصطلاح استعمال کی تھی, جس سے ہندوؤں کو تکلیف پہنچی, وہ کانگریس سے ناراض ہو گئے اور اسے سزا دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کیرالا کے ویاناڈ سے بھی کانگریس صدر راہل گاندھی کے الیکشن لڑنے کو بھی ہندو مسلم رنگ دینے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ چونکہ وہاں ہندو اقلیت میں ہیں, اس لیے راہل وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. کانگریس نے اس پر وزیر اعظم سے معافی کا مطالبہ کیا ہے. اس کے ترجمان رندیپ سنگھ سرجے والا کا کہنا ہے کہ مودی اپنی شکست کو بھانپ کر بھارتی تہذیب کی توہین کر رہے ہیں. کیا مختلف مذاہب کے لوگ بھارت میں نہیں رہتے؟ خیال ہے کہ ویاناڈ میں ہندو تقریباً 50% ہیں. نریندر مودی کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپریشن بالاکوٹ پر سوال اٹھانے والی کانگریس کی پاکستان میں بہت پذیرائی ہو رہی ہے. ایک معروف تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز کے چیئرمین ڈاکٹر محمد منظور عالم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ حکومت کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اس لیے وہ انتخابی مہم کو فرقہ وارانہ رنگ دے رہی ہے. ایک سینئر صحافی عارفہ خانم شیروانی نے بھی اس کی تائید کی.
بی جے پی نریندر مودی اسی ایجنڈے پر واپس آ گئے ہیں جہاں ان کو سب سے زیادہ مہارت حاصل ہے. میں بات کر رہی ہوں سامپردائک راجنیتی کی, وہ سامپردائک راجنیتی جس کو پچھلے 5 سال میں جس کا سب سے بدصورت چہرہ ہم نے دیکھا, جس مسلم ورودھی راجنیتی کو ہم نے پچھلے 5 سال میں دیکھا.
جی سامعین, یہ رپورٹ آپ نے سنی, اور این کے سنگھ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کا کوئک انالیسز اس کے اوپر لیتے ہیں. سنگھ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. کیا کہیں گے اس سروے پولز کے بارے میں کہ جو بارڈرز کے اوپر سچویشن رہی پاکستان کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے بعد, اور اس سے وہ کہتے ہیں کہ وہ پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے. سو الیکشن میں یہ امپیکٹ ہوگا اس کا یا ابھی تک یا وہ زائل ہو چکا ہے سارا اثر؟
اور دیکھیے ایک چیز ہے کہ وہ ایک سلسلے پہ دیکھیے, 42 جوان سی آر پی ایف کے مارے جاتے ہیں اور ایک فدائین حملے میں جس کو یہ بتایا جاتا ہے اور جس کو خود ہی قبول کیا پاکستان میں بیٹھے وہاں کے ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے, یہ ہم نے کروایا ہے. اس کے بعد ایک اٹیک ہوتا ہے اور ہندوستان کرتا ہے وہ, اور بالا کوٹ میں وہاں پہ ایک ٹیررسٹ کیمپ کو نیست نابود کرنے کا دعویٰ کرتا ہے. ظاہر ہے اس سے ہندوستان میں ایک خوشی کی لہر آئی ہوگی اور یہ مانا گیا ہوگا کہ سرکار نے کافی اچھا کام کیا ہے, لیکن یہ بہت دن تک نہیں رہتا ہے. اس کی بھی ایک میعاد ہوتی ہے اور وہ میعاد ہے دماغ میں رہے گا, لیکن اگر سال بھر بعد الیکشن ہوگا تو بالکل نہیں رہے گا, یہ بھی صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سمے بہتر ہوا ہے, اب اس سے اچانک کم ہو گیا. ایسا کوئی بیرومیٹر نہیں ہے کہ ہم اچانک سی ووٹر کے اس سے مان لیں, کیونکہ ہندوستان میں اتنے آئیڈینٹیٹی گروپس ہیں کہ آپ کو کبھی بھی اوپینین پول یا سروے بہت ہی مکمل ہو نہیں پاتا ہے. امریکہ میں یہ دقت نہیں ہے, آپ وہاں پہ 3,500 کے سیمپل سائز پہ آپ پورا ناپ سکتے ہیں وہاں کے مزاج کو, لیکن ہندوستان میں یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ 4,000 سے 5,000 تو آئیڈینٹیٹی گروپس ہیں, جات میں بٹے ہیں, سب کاسٹ میں بٹے ہیں, ریلیجن میں بٹے ہیں, ریزن میں بٹے ہیں, لینگویج میں بٹے ہیں, لہذا یہاں پہ تھوڑا دقت ہوتی ہے. تو بہرحال جو بھی سی ووٹر نے کہا ہے, یہ بات ضرور ہے کہ تھوڑی کانگریس نے جو ایک اٹیک کیا ہے بی جے پی پہ, وہ بڑا سٹل اٹیک ہے, اور وہ اٹیک یہ ہے کہ آپ کے گھوشنا کے پہلے, آپ اس کا اعلان کریں اپنے گھوشنا پتر میں, اس کے پہلے اس نے چیک میٹ کرتے ہوئے ہر غریب کو 20% جو بھارت کے غریب ہیں انہیں 72,000 روپے سالانہ دینے کا اعلان کر دیا ہے, اور یہ ایک بہت ہی اسے خوشی کی چیز ہے جو کہ ماسز میں گئی ہے ایک ایسے وقت پہ جب کوشش کانگریس یہ کر رہی ہے کہ مودی کے وعدوں کو بتائے کہ وہ جھوٹے وعدے تھے, اور یہ کہیں نہ کہیں مودی کے مقبولیت کو گھٹایا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 2014 میں جو مقبولیت تھی مودی کی وہ آج نہیں ہے, اس کے تمام وجوہات ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے. اب ایسے میں کانگریس نے ایک مینیفیسٹو دیا, مینیفیسٹو بھی بہت ہی اچھا ہے جس میں کہ انہوں نے گاؤں میں, جو حالانکہ بی جے پی ابھی تک نہیں سمجھ پائی ہے کہ ایک چھوٹی سی بات انہوں نے کہی کہ ساتھ 10 لاکھ جو گاؤں کے نوجوان ہیں ان کو وہی کی پنچایت میں ہم وہ دیں گے نوکری دیں گے اور وہ یہ مانے جائیں گے سیوا متر, سروس فرینڈ. یہ کہا ہے, اس کا سیدھا مطلب ہوا کہ ہندوستان میں 2.5 لاکھ گرام پنچایت ہیں, 10 لاکھ کا مطلب ہر گرام پنچایت میں 4 یوا نوکری پائیں گے اور یا ایسا وشواس ہوگا, لہٰذا وہ آٹومیٹیکلی کانگریس سے جڑیں گے. تو کانگریس میں جو کیڈر کی ویکنیس ہے, جو بی جے پی میں بہت اسٹرانگ ہے, کمیٹیڈ ہے, اور جو کانگریس کے پاس نہیں تھا, وہ میک اپ اس سے ہو جائے گا. تو ایک بڑا ہی سٹل موو کانگریس نے چلا ہے. لیکن جو بھی استھتی ہو, ایک بات آج بھی ذہن میں ہے ہندوستان کے ووٹروں کے کہ مودی نہیں تو کون, اور یہ ایک وائڈ ہے جو ابھی تک پوری طرح ووٹر متاثر نہیں ہوا ہے کہ ہاں مودی نہیں تو راہل گاندھی, کیونکہ راہل گاندھی کا خود کا آپ دیکھیں کہ اگر یہ اپوزیشن یونٹی کمپلیٹ ہو جاتی اور یہ بتایا جاتا کہ نہیں راہل ہی وکلپ ہے مودی کے, تو شاید چیزیں الگ ہوتی, لیکن آج چونکہ اپوزیشن بھی یونائٹیڈ نہیں ہے پوری طرح سے, لہذا وہ ایک ذہن میں ہمیشہ رہے گا ووٹر کے کہ مودی نہیں تو کون, اور یہ کون کا جواب ابھی تک مل نہیں پایا.
بہت شکریہ این کے سنگھ صاحب, آپ نے گفتگو کی, اور آپ نے یہ جو دوسرا اینگل سیوا مترا کا کہا ہے اس کے اوپر ہم اسپیشل ایک پروگرام کریں گے, یہ رپورٹ بنائیں گے خصوصی, آپ کو دوبارہ اس پہ زحمت دیں گے کہ اگر یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اسے ہٹ کے لوگوں کے لیے کیا اپیل ہے معاشی طور پہ, سوسائٹی کے اعتبار سے, اور جو عدالتوں کے اوپر دباؤ ہوتے ہیں اس اعتبار سے یہ کتنا ایک اچھا یا برا انیشیٹو ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ سامعین, یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے اسور امام, اور प्रोग्राम के सिलसिले में हम क्विकली जाएंगे, जैसे भारत में सेवा मित्रा की बात हो रही थी अदालतों के अंदर से बोझ कम करने के लिए और लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि लोकल जो पंचायत हैं उसमें यूथ को, पढ़े लिखे यूथ को इंडक्ट किया जाए बाकायदा नौकरी के तौर पर। पाकिस्तान में भी अदालतों में फैसले जो हैं, अदालतों में मुकदमात, वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और इस दबाव को कम करने के लिए और इंसाफ के अमल को तेज तरीन बनाने के लिए वहाँ पर भी नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी जो गुज़श्ता माह बनाई गई थी, चीफ जस्टिस साहब बजाते खुद उसको एड कर रही हैं, उसने जो एक फैसला किया था, उस फैसले के तहत मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स जो हैं वो 1 अप्रैल से उन्होंने काम शुरू कर दिया है मुल्क के 114 जिलों में, और इसमें कई एक ऐसे मुकदमात हैं जिसमें कत्ल के हैं और बाकी जराइम के हैं, उसका क्विक और स्पीडी ट्रायल जो है वो जरूरी है। जो वकला बिरादरी है वो इसकी मुखालफत कर रही है, वो कहते हैं कि हमें इसमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, लेकिन वकला के ऊपर क्रिटिसिज्म करने वाले ये कहते हैं कि वकील बजाते खुद जो है वो अदालतों के अंदर मुकदमात की तवालत का एक सबब बनते हैं, कभी गैर हाजिरियों से और कभी मुजरिमों को या जराइम पेशा या मुलजिम को गैर मामूली तहफ्फुज और प्रोटेक्शन देने के लिए वो ऐसे मेयर्स लेते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है एथिकली। हम एनालिसिस लेंगे, जस्टिस जनाब वजीउद्दीन साहब हमारे साथ हैं, लीगल एक्सपर्ट और आम लोग इत्तेहाद पार्टी उसको हेड करते हैं, जनाब यासीन आजाद साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। दोनों अपने जो मोहतरम पैनलिस्ट हैं उनसे पूछेंगे कि ये ओवरऑल इनिशिएटिव कैसा है, कितना कामयाब हो सकता है, क्या इसमें चैलेंजेस आ सकते हैं। यासीन आजाद साहब, सबसे पहले आपकी राय, कैसा ये प्लान है और वकला की मुखालफत का सबब जेन्युइन है या थोड़ा सा उनको गुंजाइश निकालनी चाहिए इसमें?
लेकिन सर मेरे नजदीक के आर्टिकल 175 में जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट का कंसेप्ट है उसमें ऐसे मॉडल कोर्ट का कोई कंसेप्ट तो नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले आइन के आर्टिकल 175 में पार्लियामेंट से कोई अमेंडमेंट आ जाती है और मॉडल कोर्ट का जो कंसेप्ट है वो लेके आते तो मेरी समझ में आता है। लेकिन इससे पहले भी जब मिलिट्री कोर्ट बने तब भी आइन के आर्टिकल 175 में मिलिट्री कोर्ट का इजाफा किया गया, और जो कोर्ट का कंसेप्ट है उसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट की तो बात है लेकिन मॉडल टाइप की कोर्ट की कोई कंसेप्ट मुझे नजर नहीं आया। इसी तरह भी आपने देखा होगा कि सेक्शन 22 सीआरपीसी में ए और बी में जो अमेंडमेंट की बात है वो एक कानून है, कानून में अमेंडमेंट जो है वो जुडिशियल पॉलिसी के तहत नहीं किया जाता। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ऐसी कोई अमेंडमेंट आपको लानी भी है तो पहले उस कानून के अंदर तब्दीली लाएं और उसके बाद मामला को आगे टेकअप करें तो ज्यादा बेहतर है। अब चूंकि ये फर्स्ट टाइम तजर्बा मॉडल कोर्ट का स्टार्ट किया गया वो भी जुडिशियल पॉलिसी के तहत किया गया, और जुडिशियल पॉलिसी के तहत जो तजर्बा पाकिस्तान में हो रहे हैं वो मेरी समझ से तकरीबन किसी हद तक जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है बाहर है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वक्तन फक्तन मसलन 22 ए है वो भी कानून के मुताबिक अमेंडमेंट लाई गई थी जस्टिस ऑफ पीस के तहत। तो क्या कोई कानून जो बनाया गया है उस कानून को जुडिशियल पॉलिसी के तहत खत्म किया जा सकता है या फिर कानून साज इदारों को अमेंडमेंट के लिए भेजा जा सकता है, ये पॉइंट अपनी जगह पे है। और इसी तरह जो सक्सेशन एक्ट है उसमें भी आपने कहा जी आप जो है ना नादरा वालों के पास चले जाएं और ये रिक्वायरमेंट पूरी कर लें, तो वो जो एक्ट है सक्सेशन एक्ट का क्या उसमें तब्दीली किए बगैर जो हमें नादरा के पास भेजा जा रहा है वो जुडिशियल पॉलिसी के तहत मुमकिन है या नहीं है, ये वो लीगल क्वेश्चन है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को खुद डिसाइड करने हैं। अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जुडिशियल पॉलिसी के तहत आप कवानीन में जो तब्दीली एकदम कर रहे हैं वो मेरी समझ से बाहर है, और उसके सिलसिले में जो वकला की रिजर्वेशन है ये एलिगेशन वकला पे लगा देना कि वो डिले में बनते हैं, डिले के कई ग्राउंड्स हैं, कई बैकग्राउंड्स हैं, उन तमाम की डिटेल में जाना जरूरी है। मेरा अपना जाती पॉइंट अब ये है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल पॉलिसी के तहत जो अमेंडमेंट ला रही है वो मेरे नजदीक मैं ये समझता हूँ कि सही नहीं है। पहले आपको आइन के आर्टिकल 175 में अमेंडमेंट करनी चाहिए, उसके लिए पार्लियामेंट को भेजना चाहिए, पार्लियामेंट अपना अमेंड करे, 22A की रिक्वायरमेंट है पहले कानून में तब्दीली कर लें, सक्सेशन एक्ट में तब्दीली कर लें, लेकिन ये तब्दीली कौन करेगा? कानून साज इदारे करेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा।
جناب جسٹس وجید الدین صاحب کے پاس چونکہ فارمر جج ہیں. جسٹس وجید الدین صاحب, آپ کی ایک اور جو سابق وابستگی ہے تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہے, تحریک انصاف خود جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ایک بڑا ایکسپیڈی پروسیس ہو. ایون عمران خان نے اپنی پہلی اسپیچ میں بھی یہ کہا, اپنی الیکشن کیمپین میں بھی کہا. اب جوڈیشل کمیٹی نے اپنے طور پہ یہ انیشیٹو تو لیا ہے, لیکن جیسے یاسین اعظہر صاحب کہہ رہے ہیں اٹس آلسو لاجیکل کہ یہ جو ہے اس میں پارلیمنٹ کو بھی اور قانون ساز اداروں کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے ہے. اٹ سیلف یہ انیشیٹو کیسا ہے اور اس میں باقی جو لوپ ہولز ہیں اس کا کیسے خاتمہ کیا جا سکتا ہے؟
صاحب کی یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ آئین میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی, قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی, اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن اگر تو آئین میں رہتے ہوئے کوئی اس طرح کا پروسیجر اڈاپٹ کر لیا جائے کہ جس کے ذریعے سے معاملات جو ہیں وہ سہل طریقے سے حل ہو جائیں اور انصاف کی بالادستی قائم ہو سکے, تو آئین کا جو پیرامیٹر ہے اس میں رہتے ہوئے یہ کام ہو سکتا ہے. اب انہوں نے سیکشن 22 کی بات, سیکشن 22 کے جیسے آپ کو پتا ہے کہ سیکشن کورٹ کی پاور ہے کہ وہ ایف آئی آر رجسٹر, لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایڈمنسٹریٹو پروسیجر ہو کہ جس میں پولیس آفیسرز کی جو اپنی ہائرارکی ہے اس میں اس بات کا فیصلہ ہو سکے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ غلط درج ہوئی ہے یا صحیح درج ہوئی ہے یا درج ہوئی نہیں, تو اس میں میری نگاہ کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ سیکشن 22 یہ جو ہے اس کو انٹچ چھوڑ دیا گیا ہے. اسی طریقے سے سکسیشن ایکٹ کا انہوں نے تذکرہ کیا, یہ بات میں بالکل صحیح ہے کہ جو پروویژن سکسیشن ایکٹ کے اندر ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں اور ان کی افیکٹونیس ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن اس میں وقت لگ جاتا ہے. تو اب اگر کوئی ماڈرن ٹائمس کے اندر پچھلی صدی کے اندر کوئی ادارہ بن جائے نادرا جیسے جہاں کچھ سارے لوگوں کا ڈیٹا موجود ہو کہ کون شخص کتنے کتنے روایتیں اس شخص پہ ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, دوسرے ہیں, وہ ساری چیزیں آسانی سے اگر معلوم ہو سکے اور وہ ایک ایڈ اور اسسٹنس کے طور کے اوپر اس کو استعمال کر لیا جائے سکسیشن کی پروسیڈنگ ہے. سکسیشن کی پروسیڈنگ کیا ہوتی ہے؟ جو موویبل پراپرٹی ہے اس پہ سکسیشن سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے, جو انموویبل پراپرٹی ہے بشمول اس میں لیٹرز آف ایڈمنسٹریشن ہوتے ہیں. اگر زیادہ کمپلیکیٹڈ معاملہ ہو تو ایڈمنسٹریشن کورٹ میں جایا جاتا ہے. تو اس کی اس کو آگے بڑھانے کے لیے, اس ساری کارروائی کو آسان کرنے کے لیے اگر تو نادرا جو ہے اس کا کوئی رول انٹروڈیوس کر دیا جائے پالیسی کے ذریعے سے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ جو ہے وہ یہ ہے کہ قانون, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, تقریباً 100 سے زیادہ سال گزر گئے جسٹس محمود جو کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں اور سر سید احمد خان کے صاحبزادے, انہوں نے ایک بہت بڑا اور ویٹی اسٹیٹمنٹ دیا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ آل پروسیجر از پرمیسیبل وچ از ناٹ پرمیسیبل بائی لا, وہ تمام طریقہ کار کی اجازت ہے کسی کو قانون میں منع نہیں کیا ہوا. تو قانون اپنی جگہ موجود ہے, اس کے ساتھ اگر کوئی قانون کو ایڈوانس کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار وجہ کیا جاتا ہے تو مجھے اس میں کوئی نظر نہیں آتا.
صحیح, بہت شکریہ آپ کا جناب جسٹس وجید الدین صاحب. دونوں طرف کا ورژن ہے, دونوں میں بڑے لاجک ہیں اور یہ چونکہ ابھی تو انیشیٹو ہوا ہے اس کے اوپر بحث جاری رہے گی, ہم اس پہ اسپیشل پروگرامز بھی کریں گے اور تفصیل سے اس کے اوپر رائے لیں گے مختلف نقطۂ نظر رکھنے والے احباب کی, ایکسپرٹس کی. جسٹس وجید الدین صاحب آپ کے ہم ممنون ہیں, جناب یاسین آزاد صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بھی بےحد شکریہ. سامعین آپ نے ہمارا یہ پروگرام سنا جہاں رنگ, جس میں تفصیلی طور پہ ہم نے 4 ایشوز کے اوپر بات کی. امریکہ کے خصوصی مندوب, ان کی افغانستان میں سال 2019 میں قیام امن سے متعلق ان کی امیدیں اور ان کی توقعات کے اوپر. ہمارا دوسرا جو حصہ تھا, دوسرا سیگمنٹ تھا, پاکستان کے اندر مہنگائی اور نئی ٹیکس معافی اسکیم جو ہے اس پہ تفصیل بات ہوئی, اور پھر بھارت کے اندر انتخابات, اس میں ایک دلچسپ پہلو ہمارے سامنے آیا ہے سیوا مترا کا کانسیپٹ, یعنی یہ جو لوکل پنچایت کے اندر پڑھے لکھے نوجوانوں کو باقاعدہ نوکریاں دینے کا. سو اس کے اوپر ہم ایک الگ سے پروگرام کریں گے, اور آخر میں ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹس, اس پہ بات ہوئی. پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تھے ہمارے ساتھ اسفر امام, اور اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. ڈیموکریٹس آج بدھ کو اسپیشل کونسل رابرٹ ملر کی رپورٹ کا مکمل متن حاصل کرنے کے لیے انصاف کے محکمے کو طلب کریں گے. کانگریس کے لیے وائس آف امریکہ کی رپورٹر کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
رپورٹ کا مکمل متن حاصل کرنے کے لیے ڈیموکریٹس کی جانب سے دی جانے والی ڈیڈ لائن آئی اور گزر گئی. ڈیموکریٹ جیمی ریسکن کہتے ہیں,
If you look at every prior case of an independent counsel and a special counsel, they've turned over the entire report within a day or two. So what's taking place here is,
وہ کہہ رہے ہیں آپ انڈیپینڈنٹ کونسل اور اسپیشل کونسل کے اس سے قبل کے کیسز میں سے کسی کو بھی دیکھیں تو انہوں نے ایک یا دو دن کے اندر اندر مکمل رپورٹ حوالے کر دی تھی. اس وقت جو چیز عمل میں آ رہی ہے وہ ماضی کی کسی بھی نظیر سے شدید تضاد میں ہے اور ناقابل جواز ہے. 400 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ کے نتائج اس 4 صفحات پر مشتمل سمری کے ذریعے سامنے آئے ہیں جو اٹارنی جنرل ولیم بار نے جاری کی ہے. اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہیں اس رپورٹ کے اجرا پر کوئی اعتراض نہیں ہے, تاہم ایسا لگتا ہے کہ منگل کے روز اس میں تبدیلی آئی ہے. صدر کے الفاظ,
I'll rely on the attorney general to make decisions, but I will tell you, anything that's given to them will never be good enough. You could give them the more documents that they've ever seen and it would never be good enough. So I think it's somewhat of a waste of time.
Mr. Trump کہہ رہے ہیں میں فیصلے کرنے کے لیے اٹارنی جنرل پر انحصار کروں گا, تاہم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہیں خواہ کچھ بھی کیوں نہ دیا جائے وہ ان کے لیے کبھی بھی کافی نہیں ہوتا. آپ انہیں مزید ایسی دستاویزات دے دیں جو انہوں نے نہ دیکھی ہوں تو یہ بھی ان کے لیے خاطر خواہ نہیں ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے, یہ انتہائی نچلے درجے کی سیاست ہے. صدر ٹرمپ اس چیز کو ایوان کی جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین جیری نیڈلر اور انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ایڈم شیف کی جانب سے ذاتی حملے سے تعبیر کر رہے ہیں. تاہم مسٹر شیف کا کہنا ہے,
We're going to insist that the entire report be produced, that we not get some either bar version of the report or some heavily blacked out copy.
وہ کہہ رہے ہیں ہم اصرار کریں گے کہ مکمل رپورٹ پیش کی جائے. ہمیں نہ تو رپورٹ کے لیے بار کا نقطۂ نظر چاہیے اور نہ ہی ایک ایسی کاپی جس میں سے بہت سی چیزوں کو حذف کر دیا جائے. اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ اٹارنی جنرل گرینڈ جوری مٹیریل کو افشا کرنے کے لیے عدالت کی اجازت حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر سکتے, جو اس رپورٹ کا خاصا بڑا حصہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے واٹر گیٹ کی نظیر موجود ہے. مختصر یہ کہ ہم صدر کے منتخب کردہ اٹارنی جنرل کو ملر کی رپورٹ کی معلومات کو دفن کر دینے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ الفاظ تھے ہاؤس کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین کے. دونوں فریقوں کا استدلال ہے کہ رپورٹ کو جاری کرنے کے مسئلے کا انحصار اس پر ہونا چاہیے کہ امریکی عوام کے لیے سب سے زیادہ بہتر کیا ہے. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سیرا سینڈرز کہتی ہیں,
They lost in 2016. They lost because they tried to convince all of America of something that we all knew was untrue, that the president had colluded with Russia. It was a total lie then. It's a total lie now.
وہ کہہ رہے ہیں انہیں سن 2016 میں شکست ہوئی. انہیں شکست اس لیے ہوئی کہ انہوں نے پورے امریکہ کو ایک ایسی بات کے بارے میں قائل کرنے کی کوشش کی تھی جو ہم سب جانتے ہیں درست نہیں تھی, یعنی یہ کہ صدر نے روس کے ساتھ خفیہ طور پر ساز باز کی تھی. یہ اس وقت بھی ایک سفید جھوٹ تھا اور اب بھی سفید جھوٹ ہے, اور انہیں اس مسئلے پر بدستور ناکامی کا سامنا ہوگا. کسی نہ کسی وقت انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ بھی باقی ملک کی طرح آگے بڑھنے کو تیار ہیں یا نہیں. ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ کلیدی چیز شفافیت ہے اور یہ کہ رپورٹ کے تاخیر سے جاری کرنے یا بہت زیادہ ایڈٹ کر دینے کی صورت میں یہ شفافیت ممکن نہیں ہو سکتی. ڈیموکریٹ گیری کونلی کہتے ہیں,
I'd hate to think that the attorney general is engaged in dilatory tactics in the hopes that as time goes by public concern about what's in the
report. وہ کہہ رہے ہیں میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ اٹارنی جنرل اس امید میں تاخیری حربوں میں لگے ہوئے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عوام کی رپورٹ کے بارے میں تشویش بھی کم ہوتی جائے گی اور اس وجہ سے انہیں اس مواد کو حذف کر دینے کے لیے زیادہ وقت مل جائے گا جو ہو سکتا ہے کہ مفید ہو اور جو کانگریس اور عوام کو ملنا چاہیے. سمی نیوان کی جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین نیڈلر نے اٹارنی جنرل بار کو فوری طور پر کانگریس کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا ہے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.